أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں یہاں پر جو نقل ہوا ہے اس کے بارے میں اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ کیا یہ کس دور میں ہوا، مصر میں ہوا یا صحرائے سینا میں جب تھے اس وقت ہوا، کس علاقے کا یہ واقعہ ہے جہاں جانے کا حکم ہوا، لیکن غالب رائے یہ ہے کہ یہ جب آپ مصر میں مقیم تھے اور سختیاں جھیل رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی اور آپ کے ساتھی بنی اسرائیلی فرعون کی اور آل فرعون کی سختیاں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ تجربہ کرایا. ایک روایت کے مطابق حدیث میں الفاظ ہیں کہ کسی نے سوال کیا حضرت موسیٰ سے کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے جاننے والا، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول، اور ان کا جواب تو اپنی جگہ درست تھا کہ نہیں، مجھے میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر ان کو ایک تجربہ کرایا کہ علم کے بھی بہت سے گوشے ہیں، ضروری نہیں کہ تم ہر اعتبار سے بڑے عالم ہو، کچھ ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا وہ کچھ اور لوگوں کو دیا ہے. اور اسی کے واسطے سے ہمیں یہ بات منکشف ہو رہی ہے کہ ایک ہی عالم ہے جس میں عالم تشریعی ہم کہتے ہیں، اس میں حلال حرام جائز ناجائز شریعت کی پابندی وہ ہے اپنی جگہ، اور اس کے ہم مکلف ہیں، وہ بالکل اب بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، خفیہ نظام، فرشتوں کے ذریعے وہ اس کو بروئے کار لاتا ہے، وہ عالم تکوینی ہے. اس عالم تکوینی میں بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اللہ کا مخلص ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کا وفادار ہے، تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر چاہی ہوتی ہے اور مالکار اس کا کوئی خیر اس کے اندر پنہا ہوتا ہے، جو اس وقت نظر نہیں آتا، وہ اللہ کو معلوم ہے، اور بعد میں ہو سکتا ہے اس کو بھی وقت گزرنے کے بعد اس پر منکشف ہو جائے. تو یہ ایک پہلو الگ الگ ہے، اور یہاں تو جو ہے ہم پابند ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن بعض اوقات بظاہر نقصان پہنچنے میں ہی اس کی خیر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک خفیہ نظام کے تحت جو ہے وہ سارے معاملات کرتا ہے، وہ عالم تکوینیات ہے. تو یہ دو الگ الگ عالم ہیں، ہم اس کے پابند ہیں جو شریعت ہے، اور اسی میں بہتری ہے، اسی میں مصلحت ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم سے بات پرس ہونی ہے، اسی کے حوالے سے ہم مکلف ہیں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، اور اس کے اندر معزت کا اور نصیحت کا بہت سا پہلو ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے، نوجوان جو ان کے ساتھ تھے، کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ پہنچ نہ جاؤں مجمع البحرین تک، اس جگہ تک جہاں پر دو سمندر یا دو دریا ملتے ہیں، او امضی حقوبا، یا تو پھر اور ورنہ پھر میں چلتا ہی رہوں گا برس تھا برس. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ چلے جاؤ اور جہاں پر دو دریا ملتے ہیں وہاں تک جانا، اور وہاں پر ایک شخص تمہیں ملے گا، اس سے ملاقات کرنا، تو وہ ایک تجربہ ہے جو تمہیں کرانا ہے. اضافی طور پر فرمایا تھا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھنا، جو احادیث کے مطابق تلی ہوئی مچھلی کھانے کے لیے، لیکن کسی جگہ وہ گم ہو جائے گی حیرت انگیز طور پر، تو اس مجمع البحرین کا علاقہ بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے نا، جہاں دریا ملتے ہو بہت ایریا، تو وہ جگہ جہاں پر وہ مچھلی جو ہے اچانک غائب ہوگی، وہیں پر وہ شخص ملے گا، وہاں پر انتظار کرنا. تو یہ بات انہوں نے کہی اپنے خادم سے، گویا کہ وہ نکلے ہیں سفر پر اور ایک ساتھ تھے ان کے نوجوان خادم، اور روایات کے مطابق وہ حضرت یوشع بن نون تھے، جو حضرت موسیٰ کے بعد پھر ان کے پہلے خلیفہ بھی ہوئے، اور اللہ نے انہیں پھر نبوت دی. فلما بلغا مجمع بینہما، اور جب وہ دونوں پہنچ گئے اس دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، یہ کون سی جگہ تھی؟ کسی نے کہا کہ یہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز جہاں پر قریب آتے ہیں، کہیں کسی نے کہا کہ دجلہ و فرات کا دوابہ جہاں پر وہ آ کے گرتے ہیں سمندر میں، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ملتی نہیں آپس میں کہیں. دریائے نیل جو ہے وہ مصر کے بعد جو ہے وہ خرطوم سوڈان سے ہو کر آ رہا ہے، اور سوڈان میں وہ النیل الارزق اور ابیض، ایک نیلے رنگ کا ہے نیل اور دوسرا جو ہے سفید رنگ کا ہے، یہ دو ہیں پہاڑیاں جو آ کر ملتی ہیں سوڈان کا جو کیپٹل ہے خرطوم اس کے پاس، یہ وہاں جانے کا حکم ہوا تھا. چنانچہ بہرحال وہ اپنی اس جگہ پر جب پہنچے ہیں، نزدیک خود کہوں وہ دونوں غافل ہو گئے، بھول گئے اس مچھلی کو. تب تقدر سبھی لہو پھر باہر سارا باغ، اور اس نے راستہ نکال دیا سمندر میں ایک سرنگ بنا کر. فلما جا وزا، اب اس مقام سے جب آگے بڑھے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو حضرت موسیٰ نے کہا اپنے ساتھی سے کہ وہ ذرا ہمارا ناشتہ تو لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے، بہت مشقت میں مبتلا کر دیا ہے. اس میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ اصل مقام تک وہ جا کر آگے گزر آئے تھے، اب تھکن کا احساس ان پر زیادہ غالب ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ بڑے فریش تھے. قال ارائیت اذ روینا الی السفرہ، اب اسے یاد آیا ان خادم کو، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ جس جگہ ہم پیچھے رکے تھے وہ چٹان کے پاس ہم نے پناہ لی تھی. فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو، میں اس پر نظر نہیں رکھ سکا، اس کا خیال نہیں کر سکا. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَأَنْ أَذْكُرَهُ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے اس بات سے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا یا اس کا دھیان رکھتا. یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، یعنی وہاں مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا آپ سے کہ وہ مچھلی جو ہے اچانک غائب ہوئی ہے، وہ میں بھول گیا آپ کو بتانا. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اس نے بڑے عجیب طریقے سے راستہ بنایا سمندر کے اندر. قال ذلك ما كنا نبغ، فرمایا کہ وہی تو جگہ تھی جو جس کی ہم متلاشی تھے. فرتد على اثاره ما قصصا، بس وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس پلٹے، کیونکہ وہیں پر جانا ہے جہاں پہلے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا. فوجدا عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا وہاں پر ہمارے ایک بندے کو. آتیناہ رحمۃ من عندنا، جسے ہم نے خاص اپنے پاس سے رحمت سے نوازا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور خاص اپنے پاس سے اسے علم عطا کیا تھا، جسے ہمارے دین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے علم لدنی، وہ بھی علم جو اللہ کی طرف سے براہ راست کسی کو عطا ہو جائے. اس کے اندر سیکھنے سکھانے کے یہ جو محسوس ذرائع ہیں ان کا بیچ میں استعمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی اپنی طرف سے عطا کر دیتا ہے، علم لدنی کہلاتا. تو ہم نے اس کو وہ علم دیا ہے اور خاص اپنی رحمت سے نوازا ہے. اور تقریباً اجماع اس بات پر کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن سے ملاقات ہوئی. ایک رائے یہ ہے کہ حضرت الیاس تھے، لیکن تاریخی طور پر حضرت الیاس جو ہیں وہ کئی سو سال بعد ہیں حضرت موسیٰ کے، وہ کنٹمپریریز میں سے نہیں ہے، ہماسط نہیں. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اب موسى نے کہا اسے علیہ السلام کہ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو علم تمہیں عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دو، کیونکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو خاص علم تمہارے پاس ہے، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا میں ساتھ رہ سکتا ہوں؟ قال انك لن تستطيع معي الصبر، وہ کہنے لگے وہ صاحب کہ بھائی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا صبر کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کریں گے ان باتوں پر کہ جن کا احاطہ نہیں کر سکتے، جن کا احاطہ آپ نہیں کر سکتے اپنی معلومات کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے، وہ چیزیں آپ کا آپ کے شیتا علم سے باہر ہیں، وہ سکوپ ہی اور ہے، لہذا اس پر آپ کا صبر کرنا بڑا مشکل ہے. وہ عالم تشریح سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ عالم تکوینی یاد کی نہیں، آپ کا سارا علم جو ہے وہ عالم تشریح سے متعلق ہے. دوسرے لفظوں قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں ان شاء اللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، ولا آخری نکام گا، اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اب میں سیکھنے آیا ہوں تو میں شاگردوں کے انداز میں رہوں گا، اپنے اوپر جبر کروں گا، صبر کروں گا. فن طلقا، اب وہ دونوں روانہ ہوئے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں. ایک سے قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء، انہوں نے ایک شرط اور لگائی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ خود میں خود ہی اس کا ذکر نہ چھیڑوں. آپ چپ رہیں گے، دیکھتے رہیں یہاں تک کہ میں خود وضاحت کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. فل طلقا، تو چل پڑے دونوں. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، تو ان صاحب نے اس کشتی کا ایک تختہ جو ہے وہ توڑ دیا. قال خرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً گرفت کی کہ آپ نے یہ تختہ توڑ دیا ہے تاکہ آپ کشتی والوں کو غرق کریں. نقل چیز تشیع نمرا، بڑی عجیب حرکت کی ہے آپ نے. قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے. اور اللہ تواخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ نے فوراً معذرت کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا معاوضہ نہ کیجیے اس پر کہ میں بھول جاؤں، بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے. تو ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں زیادہ سخت گیری نہ فرمائیے، تو تھوڑی سی مجھے رعایت دے، بھول چوک کی حد تک جو ہے وہ معافی اس کی تو گنجائش ہوتی ہے. فن والا کا، پھر دونوں روانہ ہوئے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے ایک بچے سے، ایک لڑکے سے. فقتلہ، تو وہ صاحب جو تھے حضرت خضر کہیے انہوں نے بچے کو قتل کر دیا. اور قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ کیسے خاموش رہ سکتے تھے، کہنے لگے کہ کیا تم نے قتل کیا ایک جان کو، معصوم جان کو، بغیر کسی عوض کے، ناحق بے گناہ، وہ تو معصوم ہے. نقل کی تشیع نکرا، بہت ہی بھونڈی حرکت کی ہے آپ کے واقعی قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، حضرت موسیٰ نے پھر ان سے وعدہ کیا اور کہا کہ اگر میں آپ سے دوبارہ پوچھ بیٹھا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یعنی ایک آخری موقع ہو، لاسٹ چانس. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری جانب سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی بار بار کی جو میں خلاف ورزی کر رہا ہوں تو اب آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں، مزید مجھے یہ سہولت نہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں. فن طلقا، پھر دوبارہ چل پڑے دونوں. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس. استطعما اہلہا، اور انہوں نے کھانا مانگا، کھانا طلب کیا بستی والوں سے. فابوا یضیفوہما، تو بستی والے بھی کوئی بہت ہی بے مروت قسم کے لوگ تھے، انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی. فوجدا فیہا جدارا، تو دونوں نے پایا وہاں پر ایک دیوار کو. یرید ان ینقض، جو بس گرا چاہتی تھی، یعنی بوسیدہ ہو کر محسوس ہوتا تھا کہ اب گری کے گری. فاقام، تو ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا، اس دیوار کی مرمت کر دی، اس کو ٹھیک کر دی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ سے پھر سبب نہیں ہوا. فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت طلب کرتے، کچھ کھانے کو ملتا، یہ ایسے بے مروت لوگ ہیں اور آپ نے ان کو جو ہے وہ بغیر مزدوری دیے ان کی دیوار ٹھیک کر دی. اب ہو سکتا اس وقت بھوک کا بھی عالم ہو کہ وہ بے اختیار بول اٹھے، رک نہیں سکے. قال هذا فراق بيني وبينك، انہوں نے کہا کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے, اب تم مزید نہیں رہ سکتے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, اب میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعویل, ان باتوں کی اصل حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ فکانت للمساکین, جہاں تک معاملہ ہے اس کشتی کا, وہ کچھ مسکین محتاج فقراء کی ملکیت تھی. یعملون فی البحر, اور وہ محنت مزدوری کرتے تھے اس دریا میں, سمندر میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جانا وہ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ, روزگار کا ایک ہی ذریعہ تھا. فارت تو نعیم کہا تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں, اس میں عیب ڈال دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, اور وہ اس لیے کہ ان کے بیونڈ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا. یَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا غاصبانہ طور پر. اب یہ تھا اس میں حکمت بیان ہو گئی کہ اس کشتی میں جو عیب ہو گیا, ایک تختہ اس کا ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے ان کی وہ کشتی بچ گئی, ورنہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو غصب کر لیتا. جیسے ہمارے ہاں بھی ویگنیں جو ہیں وہ خاص مواقع جو پر حکومت پکڑ لیتی ہے تو وہ بند کر دی جاتی ہیں, تو یہ جو ہے ان کی بادشاہ کی دس برج سے محفوظ کر دیا میں نے اس طریقے سے. بظاہر نقصان ہوا تھوڑا سا, لیکن ایک بڑے نقصان سے بچ گئے, اور ان کا جو روزگار کا ایک وسیلہ تھا وہ اللہ نے اس طور سے باقی رکھا. وہاں پر غلام فکان ابواہ مؤمنین, اور وہ جو لڑکا جس کو قتل کیا تھا اس کے ماں باپ والدین صاحب ایمان, اس کو نوٹ کیجیے, مؤمنین, اللہ پر ایمان یقین رکھنے والے. فَقَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی اور نافرمانی سے ان پر زیادتی کرے گا, تعدی کرے گا, ان کے حقوق غصب کرے گا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, تو تمہارے رب نے چاہا, فَأَرَدْنَا, ہم نے چاہا کہ ہم بدل دیں ان کے لیے. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً, تو ہم نے چاہا کہ بدل پہ ان کا رب ان دونوں کے لیے اس سے بہتر بچہ, زکات جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہوگا اور شفقت اور نرمی اور اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہوگا. وہ امن جداد, اب یعنی یہ کہ یہ بچہ جو ہے ظاہر اس کے جینز ہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس نے کیا کرنا ہے, بڑے ہو کر کیا بننا ہے, بجائے اس کے کہ یہ سہال روح بنے, اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ اس کی بجائے دوسرا ان کو نعم البدل جسے کہا جاتا وہ آتا فرما دے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جو قتل ہوا تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی, وہ حضرت خضر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی اس مشینری کا حصہ ہے جو خفیہ مشینری ہے. دیکھنے والوں کو تو یہ نہیں لگا ہوگا کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے, کوئی اچانک جو ہے کہیں ڈوب گیا ہے, پاؤں پھسلا ہے, کوئی جو ہے وہ اس وقت تو خیر ایکسیڈنٹل ڈیتھ بہت زیادہ ہے, گاڑی کے نیچے آ گیا ہے, جو کچھ ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر کا حصہ, اللہ تعالیٰ کی وہ خفیہ جو ہے وہ اہلکار ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے قتل کیا ہے, لیکن بظاہر یوں لگے گا کہ اچانک ٹھیک ٹھاک تھا اور ختم ہو گیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ, اور وہ جو دیوار ہے وہ دو یتیم, غلامین یتیمین فی المدینہ, دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں تھے. وکان تحتہ کنزہما, اور ان کے نیچے دفینہ تھا اس دیوار کے نیچے. وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ جو ہے دونوں کا وہ نیک تھا, وہ مرتے وقت جو بھی اس کی جمع پونجی تھی, بچے چھوٹے تھے, اس کو ایک دفینے کی شکل میں اس دیوار کے نیچے اس نے دبا دیا, اور ابھی بچے بڑے نہیں ہوئے اور دیوار گرنے کو ہے. سارا رب کا یب لگا شدھما, تو تمہارے رب نے چاہا کہ ان وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پختگی کو پہنچ جائیں, میچورٹی کو. وہ یس تفریجا کنزہما, اور نکال لیں اپنا وہ جو کنز ہے, جو دفینہ ہے, بڑے ہو کر نکالیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. رحمتم میں ربک, یہ سب تیری رب کی رحمت اور اس کی عنایت ہی کے مظاہر ہیں. کوئی محتاج غریب تھے, ان کا فائدہ کیا, اگرچہ بظاہر نقصان ہوا. جو والدین نیک تھے, اللہ پر ایمان لانے والے تھے, انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک شر سے بچا کر ایک خیر, ایک نعمت عطا کر دی. اور اسی طریقے سے وہ یتیم بچے جن کے والد نیک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان کیسے کیا, وہ اپنی غیبی جو بھی فورس ہے اس کے ذریعے سے. وما فعلته عن امری, اور یہ میں نے خود اپنے ثواب دید سے نہیں کیا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جس پر تم صبر نہیں کر سکتے. یہ ہے ایک پہلو اس دنیاوی زندگی کا, ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ ظاہر میں ہمیں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شر ہے, کوئی ہمارے اعتبار سے کوئی برائی کا پہلو ہے, لیکن اس نے یہ بات ذہن میں رکھی ہے ان تینوں واقعات کے حوالے سے کہ جب تک تعلق اللہ کے ساتھ ہو, اللہ پر یقین, ایمان اور عمل صالح جو اللہ کا وفادار ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان شر کے پردوں میں سے بھی خیر ظاہر کرتا ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے, صاحب ایمان لوگوں کے لیے, اور یہی وہ یقین ہے اہل ایمان کو اپنے رب پر ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے, جب میں نے اس کو اپنا رب مان لیا اور میں اس کا وفادار ہوں تو وہ میرا ولی ہے, میرا پشپنا ہے, میرا حمایتی ہے, میرا سپورٹر ہے, اور میرے خیر و شر کو وہ اس سے بہتر جانتا ہے. تو اگر بظاہر مجھے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو یقیناً اس کے پڑتے میں کوئی خیر ہوگا. یہ ہے ظاہر کچھ ہے, باطن کچھ اور ہے, اور وہ باطن جو ہے وہ اس میں اطمینان اور یقین انہیں کو حاصل ہو سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو اور جن کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو. وہ سرور کان دل پر نہیں, اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں, یہ وہ تیسرا سوال تھا جو یہود نے کیا تھا مسلمانوں سے, روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے. اس آپ کو آنے تو منہ ذکر, اے نبی آپ کہیے کہ میں اس کا ذکر اس کے احوال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. انا مکنا لہو فی الارض, ہم نے اسے تمکن عطا کیا تھا زمین میں, وہ آتیناہ من کل شیء سببا, اور ہم نے اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل سے بہرہ مند فرمایا. یہ شخصیت تاریخی اعتبار سے کون ہے؟ ایک عرصے تک ہمارے مفسرین سکندر اعظم پر قیاس کرتے رہے چونکہ بہت سی فتوحات کا ذکر ہے, لیکن جو کردار اور جو کیریکٹر یہاں پر ذوالقرنین کا سامنے آتا ہے وہ سکندر اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچتا. وہ تو ایک دنیا دار قسم کا تھا, ٹھیک ہے, اس میں فاتح تھا, اس نے بہت علاقہ فتح کیا. تو کچھ عرصہ ہوا جو تحقیق ہوئی ہے اور وہ بات زیادہ جڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے. ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا, اور یہ کیخورت ایک زمانے میں ایران کے بادشاہ تھے. یہ تقریباً 550 قبل مسیح کا ذکر ہے, حضرت مسیح سے 550 برس پہلے کا شخصیت ہے, اور ایرانی بادشاہوں کے نام اسی طرح کہ خسرو, کہ قباد, تو یہ کہ فورس, یہ بہت عادل اور نیک آدمی تھا, اچھی شہرت والا آدمی تھا. اور اس نے ایران کی سلطنت جو ہے یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی, فارس اور میڈیا, ان دونوں کو جمع کر کے ایک مضبوط حکومت بنائی. تو اس کی علامت کے طور پر اس نے جو تاج میں دو سینگ ہیں جیسے میڑے کے سینگ ہوتے ہیں وہ رکھے تھے. تو کچھ ہفتے پہلے اس کا ایک دریافت ہوئی ہے, اس کی مورتی بھی ایران کے اندر, اور اس کے اندر باقاعدہ وہ دو سینگوں والا تاج جو ہے اس کے اوپر موجود ہے جو اس کی علامت, اور اسی کی 2500 سالہ وہ جشن جو منایا تھا شہنشاہ ایران نے, رضا شاہ پہلوی نے, کہ وہ ایران کی سبقت اور شوکت کا دور وہاں سے شروع ہوتا تھا. تو 2500 سالہ بادشاہت کا جشن منایا تھا, وہ اصل میں اس کا آغاز کیخورت سے ہوتا ہے. ان کا خاص معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس زمانے میں وہ قید تھے نسخ نصر کے حملے کے بعد عراق کے اندر, بیبلونیا میں, بابل میں. تو انہوں نے ایران کی سلطنت کو مضبوط کرنے کے بعد جو مہمات کی ہیں ذوالقرنین نے, تو عراق کو بھی فتح کیا اور پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے رہائی دلا دی کہ جاؤ تم آباد کرو اپنے فلسطین, بلکہ ان کو آباد ہونے میں بھی مدد دی. تو ایک محسن کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ ذوالقرنین کون تھے, ان کی اپنی ہسٹری کا کوئی نہ کوئی ایک خاص پہلو ہے جو اس سے وابستہ تھا. تو اس شخص نے بہت سے سفر کیے اور بہت فتوحات کی, ان کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس طور سے یہاں پر کیا کہ ہم نے اسے تمام وسائل اسباب فراہم کیے تھے، مسئلہ اسباب و وسائل کا ہی ہے، اس دور میں جو ہو سکتے تھے پوری قوت اسلحہ ہر طرح کے وسائل، اور جس کی مدد سے انہوں نے بڑی بڑی فتوحات بھی کی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ والے تھے، وہ اپنی تمام جو بھی ان کی کامیابیاں تھیں انہیں اللہ ہی کی طرح منسوخ کرتے تھے، ان کے اندر کوئی غرور پیدا نہیں ہوا، ان کا اعتماد پھر بھی اللہ پر تھا، توکل اللہ پر تھا۔ تو یہ ایک بڑی ایک نمایاں مثال ہے کہ جو اللہ والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرے تب بھی وہ غافل نہیں ہوتے اللہ کی یاد سے اور بھول نہیں جاتے اور اقدار اور وسائل کے اندر ہی گم ہو کر نہیں رہ جاتے۔ تو اس کی ایک بہت ہی درخشاں مثال ہے ذوالقرنین کا کردار۔ دوسری ایکسٹریم وہ تھی جو ہم شروع میں پڑھ چکے اصحاب الکہف، کہ فقر اور درماندگی کی انتہا ہے، پورا ملک ان کے خلاف ہے، ان کے قتل کرنے کے درجے ہیں، وہ چند لوگ جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جب انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو کیسے بوجھ جانا طور پر انہیں بچایا ان کی دستبوت سے۔ تو یہ دو ایکسٹریم تھے، ایک کا ذکر سورہ کہف کے شروع میں آ گیا اور ان کا ذکر جو ہے ذوالقرنین کا یہ اس کے اینڈ پر ہے۔ انا مکنا لہو کے لوگ، ہم نے انہیں تمکن اقتدار عطا فرمایا تھا زمین میں، وَآتَيْنَاهُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کا جو ہے اسباب ان کے لیے مہیا فرما دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر وہ انہوں نے ایک مہم کا سامان کیا، یعنی ایک تیاری کی، ایک مہم کی اور روانہ ہوئے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، انہوں نے پایا سورج کو کہ ڈوبتا ہے وہ ایک سیاہ پانی کے چشمے میں یا سیاہ پانیوں کے اندر۔ اس سے مراد جو لی گئی ہے وہ یہ کہ مغرب کی طرف وہ گئے ہیں تو میڈیٹرینین تک پہنچے بحیرہ روم، اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ سمندر کے کنارے ایسے محسوس ہوتا ہے غروب آفتاب کے، جو آفتاب ہے وہ شاید اسی سمندر کے اندر ہی غروب ہو رہا ہے، اس لیے کہ حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے۔ تو وہ انہوں نے محسوس ہوا کہ سورج اس کے اندر ڈوبتا ہے، وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور وہیں انہوں نے پایا ایک قوم کو، قُلْنَا يَا ذُلْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، تمہیں اختیار ہے، تم نے یہ ملک فتح کیا ہے، یہ علاقہ، تم چاہو تو ان کو وہ سزا دو اور چاہے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اور اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ۔ ان کا جواب یہ تھا ذوالقرنین کا کہ جو بے انصاف ہے، جس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، اس کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، سن میں ورد الا ربی ہی، اور پھر وہ لوٹے گا اپنے رب کی جانے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کسی نبی کی تعلیمات ان تک پہنچی ہیں، وہ کسی نبی کے پیروکار بھی ہیں، وہ اللہ کو جاننے والے، پہچاننے والے، نیک عمل کرنے والے۔ تو سن میں ورد الا ربی ہی، اور پھر وہ لوٹ جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذاباً نکراً، اور پھر وہ رب جو ہے اس کو سزا دے گا، بہت ہی بری سزا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنًا، تو اس کے لیے بہت عمدہ بدلہ ہے، یعنی اللہ کے ہاں تو بہت عمدہ بدلہ اس کو ملے گا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان اور نرم سلوک کریں گے۔ ثم أتبع سببا، پھر ایک اور مہم کے لیے انہوں نے کمر کس لی، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اب رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف، جب وہ پہنچے سورج نکلنے کی جگہ یعنی مشرق کی طرف گئے، وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ، انہوں نے پایا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر، لَمْ نَجْعَلْنَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا، کہ جن کے لیے سورج کے مقابلے میں ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، کوئی حجاب نہیں تھا ان کی اور سورج کے درمیان، یعنی کوئی ویسی اقوام تھی اور وہ بالکل ہی جو ہے وہ اسی سٹیج پر تھی کہ کوئی مکانات بنانے کا، اور خاص طور پر چھتوں کا بھی ان کو ابھی شعور نہیں تھا، اور وہ اس طریقے سے رہتے تھے کہ ان کی اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ کذالک، اسی طرح کا معاملہ تھا، وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہم ان کے احوال سے خوب باخبر تھے، ہمارے علم نے ان کا احاطہ کر رکھا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کی تیاری کی انہوں نے، پھر کمر کسی، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، اور یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان، سد کہتے ہیں دیوار کو، تو جو ایک پہاڑی سلسلہ چلا آتا ہے وہ پوری دیوار کی طرح بن جاتا ہے، تو دو سلسلے دیوار تھے جو پہاڑی جو پیدل جا رہے تھے ان کے درمیان وہ پہنچے. وجد من دونهما قوما, اور وہاں پر پایا انہوں نے ایک ایسی قوم کو, لا یکادون یفقهون قولا, جو سمجھتے نہیں تھے کوئی بات, یعنی زبان کا بیریئر تھا, وہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے, بڑی مشکل سے کمیونیکیشن ممکن تھی. یہ مہم ان کی جو ہے یہ زبان غالب ہے کہ یہ شمال کی طرف تھی اور کوکیشیا کا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر یہ پہنچے ہیں فتح کرتے ہوئے, اور وہاں پر جو ہے وہ اس کے پرے وہ لوگ آباد تھے, حضرت یافس جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے ان کی جو نسل آباد ہوئی ہے وہ زیادہ تر یہی ایریا ہے, یہ روس کا اور منگولیا کا اور چائنا کا اور یہ جو سلسلے ہیں پہاڑی سلسلے ان کے بیونڈ, اور وہاں سے وہ ریڈ کرتے تھے اور جو ہے یہاں پر آ کر فساد مچاتے تھے, لوٹ مار کر کے, وہ قبائلی ان کا ایک سسٹم تھا اور وہ چلے جاتے تھے. تو یہاں تک وہ پہنچے, قالوا یا ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, ان لوگوں نے کہا کہ یا ذو القرنین کے یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں, فہل نجعل لک خرجا, تو کیا ہم تمہارے لیے کوئی خراج معین کر دیں, ہم تمہیں سالانہ خراج دیتے رہیں گے, علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا, اس شرط پر کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دو, تعمیر کر دو, یعنی جیسے ہمارے ہاں ڈیم بنائے جاتے ہیں, دو پہاڑی سلسلے جا رہے ہیں پیدل اور وہ پہاڑ بہت اونچے ہوں گے سائڈ کے کہ ان کے اوپر سے ہو کر آنا مشکل ہے, لیکن بیچ میں جو درا ہے اس میں سے وہ آتے ہیں وہ قبائل اور آ کر لوٹ مار کرتے ہیں, غارت گری کرتے ہیں, اس درے کو بند کر دیا جائے. جیسے ڈیم بنایا جاتا ہے تو وہ بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر وہ پانی پیچھے رک جاتا ہے اور ایک بڑی جھیل بنتی ہے, اسی طریقے سے کوئی آڑ ہو جائے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, فرمایا کہ میرے رب نے جو کچھ میرے تصرف میں دے دیا ہے, جو مال و اسباب مجھے دیے ہیں وہ میرے لیے بہت کافی, یعنی مجھے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے, تاہم میں تمہاری مدد کروں گا, فاعینونی بقوۃ, اب تم میری مدد کرو جسمانی قوت سے, یعنی مین پاور کے ساتھ, اب میں تمہیں گائیڈ کروں گا کیسے کرنا ہے, لیکن مین پاور تم فراہم کرو, آدھا مل کے کرتے ہیں, اجعل بینکم وبینہم ردما, تاکہ میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک اوٹ, ایک موٹی سی دیوار, آپ انہیں زبر الحدید, لے کر آؤ میرے پاس لوہے کے تختے, فولاد کے تختے, حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب برابر کر دیا پہاڑ کی دونوں پھانکوں کے درمیان, یعنی دیوار اٹھا کر انہوں نے اس کے برابر تک پہنچا دی ہے, اور انفقو, اب فرمایا کہ آگ بہکاؤ یہاں پر, یعنی اس کے اس کو آگ میں تپاؤ, اس سارے لوہے کو, اس کی جو ہے پوری دیوار بن چکی ہے دونوں پہاڑی سلسلوں کے درمیان, حق کا اجا جعلہ نارا, اور یہاں تک کہ جب اس کو بھی آگ بنا دیا انہوں نے, یعنی بالکل گرم کر کے لوہا سرخ ہو گیا آگ کی طرح, قال آتونی افرغ علیہ قطرا, اب فرمایا کہ میرے پاس لاؤ کہ میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا اندھیل دوں, یعنی اس پگھلے ہوئے تانبے سے اب وہ بالکل ایک ون یونٹ بن جائے گا, سارے تختے مل کر یک جان بن جائیں گے, اور ایک مضبوط دیوار گویا کہ اب تعمیر ہو گئی ہے, آہنی دیوار لوہے کی, سمجھ تو آؤ ہم ضرور, اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا وہ جو حملہ کرتے تھے کہ وہ اس کے اوپر سے پھلانگ کر آ سکے, وہ مس تاؤ رہ نقبا, اور نہ ہی ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ اس کے اندر سوراخ کر سکے, یہ ایسی شے بن گئی ہے. قال هذا رحمة من ربي, یہ رہے اصل میں بات لوگ کرنے کی, یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو جشن منائیں دیکھو ہمارا کتنی کامیاب ہوئے ہم, کیسا شاندار کارنامہ ہم نے سر انجام دیا, فرمایا کہ یہ سب کچھ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے, یہ اسی کی مہربانی ہے. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ, اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو برابر کر دے گا, مسمار کر دے گا, ختم کر دے گا اسے, وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے, سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے انہیں تو وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے, اب یہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے کہ یہ کون ہے, یہ وہی اقوام ہے جن کا میں نے ذکر کیا, گوگ اینڈ میگوگ, اور یہ منگولین جو تھے سب کے سب اور یہ پھر اسی طرح یہ سرائے وہ بھی ادھر سے چائنیز بھی آ جاتے ہیں ادھر سے رشین، یہ سب جو ہیں حضرت یاقوت کی اولاد ہیں، نارڈک ریسز ہیں ان میں سے زیادہ تر، یہ اقوام ہیں جو یاجوج ماجوج عام طور پر سمجھی جاتی ہیں اور قرائن بھی بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے نزدیک یہ بہت بڑی کوئی تباہی ان کے ذریعے آئے گی اس زمین پر ان اقوام کے ہاتھوں، وہ جو سد ہے جو تعبیر کی تھی وہ کھول دی جائے گی، وہ تو سمبولک بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سد کیا ہے اس وقت کس پوزیشن میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کھول دی جائے گی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب نزول ہوگا وہ دجال کو قتل کریں گے جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعوے دار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، یہودی کو سب ختم کر دیے جائیں گے، اسرائیل جو ہے ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، قبرستان بنے گا، اور جو عیسائی ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی حیثیت سے، اور جب وہ آ کر بتا دیں گے کہ بھئی یہ سب کچھ تم نے غلط سارا بے سروں کا ایک تصوراتی نظام کھڑا کر دیا تھا، تصدیق کا عقیدہ اور یہ سب غلط تھا، تو وہ ایک طرح سے پھر سب کے سب جو ہے کہ اب وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جائے گی پوری کرسچین ورلڈ. اب رہ گئے ایک حصہ اس زمین پر، وہ عرضی پر ایک ہی بڑی قوت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی، وہ یہی ریسز ہیں، یلو ماسز اور یہ منگولز وغیرہ، یہ جو قبائل ہیں یہ بہت بڑی فورس ہے، طالبان اسلام کے مقابلے پر اب واحد قوت وہ ہوگی، اور پھر وہ ان کے ساتھ کوئی جنگی ہونی ہے یا وہ کوئی جیسے موج دریاؤں کی موجیں آتی ہیں ٹھاٹے مارتی ہوں، اس طریقے سے وہ حملہ آور ہوں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ پھر احادیث کی روح سے موجودانہ طور پر ہی ختم کرے گا، کوئی وبا ان میں بھیجے گا اور اس سے جو ہے ان کو ختم کیا جائے گا، لیکن یہ ایک فورس ہے جس نے ابھی اپنے قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کے اشارات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، باقی جو اصل حقیقت ہے وہ کھلے گی جب سامنے آئے گا. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم جہنم کو کافروں کے سامنے روبرو لے آئیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری یاد سے جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہا دنیا میں، وہ غافل رہے، وہی کرٹن ہے، کرٹن جو ہے وہ بیچ میں حائل ہے، وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور جو سننے کی استعداد سے بھی محروم تھے، یعنی تیار ہی نہیں تھے اللہ کی آیات پر کان دھرنے کے لیے، توجہ دینے کے لیے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کاشتکار اور حمایتی بنا لیں گے، میرے بندے عیسیٰ علیہ السلام فرشتے اللہ کے بندے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بندے ہیں، اور یہ ان کو اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے یا بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں، تو میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں لا کر اپنا حمایتی اور مددگار بنانا چاہتے ہیں. ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کی ہے جہنم ان کافروں کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، ضیافت طمع کے لیے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ آیات بہت اہم ہیں، پھر اسی دجال فتنے کے حوالے سے، اے نبی کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت بھاگ دوڑ جو ہے وہ گم ہو گئی اور اکارت گئی اسی دنیا کی زندگی میں، شب و روز ان کو فکر ہے تو دنیا کی ہے، یہاں کے مال بنانے کی ہے، یہاں کی چمک دمک کی ہے، سوچ ہے تو اس کے لیے ہے، بھاگ دوڑ ہے تو اس کے لیے ہے، اٹھنا ہے تو اس کے لیے ہے، سونا ہے تو اس کے لیے ہے، ہونا تو چاہیے اتنا سلاسی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے کہ جو رب العالمین ہے، توحید کا تقاضا تو یہ، اور ان کا طرز عمل یہ ہے کہ سونا، اٹھنا، کھانا پینا، جاگنا، سوچنا، غور کرنا، بھاگنا، دوڑنا، صرف دنیا کی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کارنامے سر انجام دیے، بڑی اچیومنٹس، ہم بھی بڑی تعریف کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو غرق ہے دنیا داری کے اندر، گردن تک بلکہ سر تک، بڑے سیلف میڈ انسان ہے جی، بہت سیلف میڈ انسان ہے، کہاں سے شروع کیا اور کہاں سے ہوتا ہوتا اب دیکھیے اب وہ کتنا مل اونر ہے اور ایک نہیں دس فیکٹریاں ہیں، ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، سب کچھ دنیا ہی ان کا مقدم ہے اور ترجیح اول ہے اور پرائرٹی نمبر ون ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے. یہ ہے جن کی نظر اس سے اوپر نہیں اٹھ رہی. امن کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں یہ ہیں، اس لیے کہ دنیا بنانے کے لیے بھی انہوں نے دن رات کو ایک کیا، کتنی محنت کی، محنت بہت کی ہے، اس دنیا کی آسائشوں سے کیوں خاص فائدہ نہیں اٹھا سکے، اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پا رہے، اپنے لیے آرام کا کوئی وقت نہیں نکل رہا، ہر وقت کا ایک دھڑکا، ایک ہر وقت کی ایک ٹینشن ہے جو انہوں نے موڑ دی ہوئی ہے، اور اس ٹینشن میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بزنس میں آگے بڑھتا ہے تو وہ کہیں رکتا نہیں ہے، پھر اسے آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے، اسٹیج ہوا تھی تو سب کچھ اپنا گواہ کر بھی، دنیا کی خاطر گواہ کر بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے، تو عمل اور محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ستارے میں ہی ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، بلکہ بہتر ترجمہ یہ ہوگا ناشکری کی ہے. ولقائه، اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا ہے. دیکھیے ایک شخص اگر آخرت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا اور دنیا کے لیے حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز اٹھا دی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی چیز حلال ہے یا حرام ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، دنیا بنانی ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا وہ انکاری ہے، اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے آخرت کا، اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ میرے نزدیک اصل چھ دنیا ہے اور دنیا کی کامیابی ہے اور دنیا کی دولت ہے اور دنیا کی زیب و زینت ہے. That's it. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا بھی انکار کیا اور آخرت سے ملاقات کا بھی انکار کیا، چاہے زبان سے وہ صبح شام ایمان کے دعوے کرتے ہیں. صحابی کا اعمال، ان کے تمام محنت جو ہے اکارت گئی، ان کے اعمال جو ہے برباد ہوئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم قیامت کے دن میزان بھی کھڑی نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے، آخرت کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو میزان کھڑی کر کے کیا فائدہ ہوگا، سارا ہی دنیا کے لیے کیا تھا لہذا اس ضرورت ہی نہیں ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ہے ان کا اور بدلے کے طور پر انہیں ملے گی وہ جہنم ان کے کفر اور ناشکری کی پاداش میں. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور وہ جو انہوں نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، یہ مذاق اڑانا ہی ہے، یہ قرآن مجید کا پیغام آپ کے سامنے آ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسولوں کی دعوت کیا تھی، اس کو نظر انداز کر کے پاؤں سے ٹھکرا کر اور وہ لگے ہوئے دنیا کمانے کے لیے، اور کوئی ہوشی نہیں ہے، تو یہ گویا انہوں نے میری آیات کا بھی تبصر کیا ہے، میرے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں دوسرا بھی لطف ہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور پھر وہ عمل کریں، عمل محنت، نیک کام کے لیے محنت ہوتی ہے، دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی محنت ہے، تو اس رستے پر ہو. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہیں وہ ٹھنڈی چھاؤں کے باغات، اور وہ ہیں بطور ضیافت ابتدائی مہمان نوازی کے. خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے. وہ زیب و زینت جنت کی اور وہ رانائی اور کشش اتنی ہوگی کہ کبھی بھی انسان کا دل یہ نہیں کرے گا کہ وہ چینج ہونا چاہیے، جب وہاں سے ہٹ جائے وہ چینج اللہ ہی کی طرف سے مسلسل ملتا رہے گا. مطلب دنیا میں تو انسان اچھی سے اچھی جگہ رہ کر بھی اگتا جاتا ہے، اور پھر کہیں صحرا میں بھی چلا جائے تو وہ چینج تو کم سے کم فیل کرتا ہے، کچھ اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے ایک تفریح کا پہلو ملتا ہے، لیکن وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے وہ ہٹنا نہیں چاہے. قل للکان البحر مداد ان کلمات ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، لنفذ البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو وہ سمندر خشک ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں اور پورے ہوں. میرے رب کی باتیں، اس کے کلمات، اس کی نشانیاں، اس کی قدرت کے مظاہر، اس کی نعمتیں اگر ان کو لکھنے لگو، لکھنے بیٹھو تو ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے اور وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر کہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند ایک اور سمندر بھی ملا دیں. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہارے ہی جیسا، فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے پاس وحی آ رہی ہے اللہ کی جانب سے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود بنا، وہی کل اختیار کا مالک ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے، آخرت کمانے والے اعمال کرے، آخرت کو ترجیح دے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. دعا ہے تو اللہ کے لیے، بندگی ہے تو اللہ کے لیے، عزت کے طالب ہیں تو اللہ کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارا جا رہا ہے تو اللہ کے لیے. یہ ہے شرک کی ہر موت سے وہ پاک ہوں، صرف اللہ ہی کے بندے بن کر رہے اور اس کی بندگی پر کار بن رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.